बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फ़जर की और दस रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر رضوی حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اتحادی ساتھ نہیں چلنا چاہتے، اجلاس کی اندرونی کہانی۔ بی جے پی حکومت نے شہیدوں کی توہین کی ہے، وزیر اعلیٰ دہلی کا الزام۔ اور عالم اسلام میں غاصب صہیونی ٹولے، اسرائیل کے اثر و رسوخ کا راستہ روکنے کی ضرورت۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوئے سیاسی کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومتی کمیٹی نے وزیر اعظم عمران خان کو آگاہ کر دیا کہ اتحادی ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہتے۔ حکومتی کمیٹی نے اتحادیوں سے ہونے والے مذاکرات پر بریفنگ دی اور وزیر اعظم کو بتایا کہ مزید لڑائی عوام اور عدالتوں کے ذریعے ہی لڑ سکتے ہیں۔ اجلاس میں طے پایا کہ 27 مارچ کو جلسے میں عوام کو بتایا جائے کہ کس طرح چور اور ڈاکو عوام پر مسلط ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کہا کہ یہ مافیا ملک میں ترقی نہیں چاہتا، ہم اپنا فیصلہ عوام کی عدالت پر چھوڑتے ہیں۔ اجلاس میں ناراض اراکین سے بھی دوبارہ رابطہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ عدالت کے ذریعے ان ناراض اراکین کو تاحیات نااہل کروانے پر زور دیا جائے۔ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا کہ کسی بھی صورت استعفی نہیں دوں گا۔ دہلی میں وزیر اعلی اروند کیجریوال نے میونسپل کارپوریشن کے انتخابات ملتوی کیے جانے پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے میونسپل کارپوریشن کے انتخابات ملتوی کیے جانے کو ملک کے شہیدوں کی توہین قرار دیا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے یوم شہدا کے موقع پر کہا کہ دہلی میونسپل کارپوریشن کا الیکشن ملتوی کرنا ان شہیدوں کی توہین ہے جنہوں نے انگریزوں کو بھگانے اور ملک میں جمہوریت قائم کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اروند کیجریوال نے مرکزی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج دہلی میونسپل کارپوریشن کے الیکشن ملتوی کر رہے ہیں، کل ریاستوں اور ملک کے انتخابات ملتوی کریں گے۔ اروند کیجریوال نے کہا کہ دہلی کارپوریشن کا الیکشن ملتوی کرنے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ تینوں کارپوریشن ایک کیے جا رہے ہیں، کیا اس وجہ سے الیکشن ملتوی کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے استفسار کیا کہ کیا کل یہ کہہ کے گجرات اور مہاراشٹرا کو ایک کر رہے ہیں پارلیمانی انتخابات کو ملتوی کیا جا سکتا ہے؟ یاد رہے کہ بدھ کو ہندوستان میں یوم شہدا منایا گیا۔ 1931 میں اسی دن برطانوی حکومت نے تین انقلابی نوجوانوں بھگت سنگھ، سکھ دیو اور راج گرو کو پھانسی دی تھی۔ ہندوستانی پارلیمنٹ میں مہنگائی کے خلاف حزب اختلاف کے اراکین کا احتجاج اور ہنگامہ بدھ کو بھی جاری رہا۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں کاروائی شروع ہوتے ہی حزب اختلاف کے اراکین ایوان کے وسط میں آ گئے، حکومت کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بعض ارکان نے ایسے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر گیس سلنڈر کی قیمت 1000 روپے، عوام کی روزی روٹی پر حملہ اور گھریلو سلنڈر کی قیمت بے قابو جیسے نعرے درج تھے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شریک ایران کے نمائندے نے عالم اسلام میں غاصب سینی ٹولے اسرائیل کے اثر و رسوخ کا راستہ روکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بدھ کے روز پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جاری او آئی سی کی وزارتی کونسل کے اجلاس کے دوسرے روز اپنے خطاب میں ایران کے نمائندے سعید خطیب زادے نے اسلامی تعاون تنظیم پر زور دیا کہ وہ اسلامی دنیا میں اسرائیل کے اثر و رسوخ کا راستہ روک دے۔ سعید خطیب زادے نے اپنی تقریر میں پشاور کے کوچے رسالدار کی جامع مسجد میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی اور شہید و زخمی ہونے والوں کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی کہ اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکومت کی حمایت اور مشارکت انتہائی اہم ہے۔ بحران یمن میں بری طرح پھنس جانے کے بعد سعودی عرب اس سے نکلنے کے لیے بےتاب نظر آ رہا ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے اپنے دو اتحادیوں یعنی متحدہ عرب امارات اور قطر کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ حزب اللہ لبنان کو ثالثی بنا کر جنگ یمن میں اس کو نجات دلائے۔ اس منصوبے کے تحت قطر اور یو اے ای کے نمائندوں نے لبنان جا کر حزب اللہ کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اس بارے میں حزب اللہ کا جواب یہ تھا کہ یمن کے بارے میں ہمارا موقف بالکل واضح ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ رپورٹیں آئی تھیں کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے یمن کو راضی کرنے کے مقصد سے حزب اللہ کے اثر و رسوخ کا استعمال کیا جائے، حالانکہ حزب اللہ نے کسی بھی طرح کی ثالثی سے انکار کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل مندوب نے نوروز کو امن و دوستی اور اتحاد و یکجہتی کے پیغام کا حامل قرار دیا ہے، جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات انہوں نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ایران اور 11 دیگر ملکوں کے تعاون سے منعقدہ عالمی جشن نوروز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی کی صدارت میں ہونے والی جشن نوروز کی عالمی تقریب میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے علاوہ جنرل اسمبلی کے صدر اور اقتصادی و سماجی کونسل کے چیئرمین نے بھی شرکت کی۔ شام کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم اپنے ایرانی ہم منصب سے دو طرفہ تعلقات اور علاقے کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان گزشتہ روز ایک اعلی سطحی وقت کے ہمراہ شام کے دورے پر دمشق کے لیے روانہ ہوئے۔ دمشق پہنچنے پر شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے ان کا استقبال کیا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت تعلیم نے اپنے سابقہ بیان کے خلاف یہ اعلان کیا ہے کہ ملک میں 6ویں کلاس سے اوپر کی لڑکیوں کے تمام اسکول اور کالج غیر معینہ مدت کے لیے بند رہیں گے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ترک صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کو دنیا کی 10 بہترین معیشت بنا دیں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ Thank you. تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اور ہر سال رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا سالانہ خطاب ہوتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم اسی خطاب کے تناظر میں گفتگو کریں گے. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جی ناظرین, رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی ہر سال ایرانی سال کے پہلے دن مشہد مقدس میں زائرین اور عوام کے عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرتے رہے ہیں. لیکن دنیا کے عالمی وبا کرونا کی لپیٹ میں آ جانے کے بعد سے طبی ہدایات اور خصوصی پروٹوکول کے پیش نظر آپ نے آن لائن خطاب فرمایا ہے. اس سال بھی چونکہ کرونا کی وبا ابھی باقی ہے اور طبی ماہرین کے مطابق اس وبا سے بچاؤ اور اس سے نمٹنے کے لیے خصوصی میڈیکل پروٹوکول کی پابندی ضروری ہے, اس لیے رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے امسال بھی مشہد مقدس میں فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے زائرین اور عوام سے آن لائن خطاب فرمایا ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی سالانہ خطاب کو پوری دنیا میں خاص اہمیت دی جاتی ہے. اور عالمی تجزیہ نگار آپ کے اس خطاب کو ایران کی آئندہ ایک سال کی حکمت عملی اور بنیادی پالیسیوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں. حسب سابق امسال بھی رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے سالانہ خطاب میں گزشتہ سال کی اہم ترین عالمی رودادوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے. ایران کی پیش رفت و ترقی اور سر افرازی کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے حکام کو اہم ضروری ہدایات دی ہیں. خود مختاری اور خود کفالت کے استحکام کے لیے پیداوار بڑھانے, نیز پیداواری یونٹوں کو نالج بیسڈ بنانے اور اس نہج پر ڈالنے کی تاکید فرمائی ہے کہ روزگار میں اضافہ ہو. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے اس سال کے خطاب میں اسی کے ساتھ عالمی حالات پر بھی گفتگو فرمائی ہے. اور عالمی حالات و واقعات کو ایرانی قوم کی حقانیت اور صداقت کا ثبوت قرار دیا ہے. آپ نے اسی کے ساتھ بڑی طاقتوں کے بے شرمانہ دوہرے معیاروں کا ذکر کرتے ہوئے یوکرین اور یمن کی جنگ کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسی کے ساتھ دنیا پر حاکم ظالم نظام کی بھی مذمت فرمائی ہے. اور اس سلسلے میں آپ نے سعودی عرب میں ایک دن میں 81 نوجوانوں کے سر قلم کر دیے جانے اور اس پر دنیا کی خاموشی کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اور آپ نے بجا طور پر فرمایا ہے کہ یہ واقعہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دنیا کس طرح کے ظالم اور خونخوار لیڈروں کے قبضے میں ہے. یقیناً یمن کی جنگ ہو, چاہے یوکرین کا مسئلہ ہو, یا سعودی عرب میں انسانیت کی اور انسانی حقوق کی پامالی کا مسئلہ ہو, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا پر دوہرے معیار کس طرح حاکم ہے. کہ یمن میں بے گناہ بچوں کا قتل عام کر دیا جاتا ہے, معصوم بچوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے, چوطرفہ محاصرہ کیا جاتا ہے, پینے کا پانی پہنچنے سے روکا جاتا ہے اور معصوم بچوں کے لیے دودھ کی سپلائی پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے. اور سعودی عرب میں ایک دن کے اندر 81 نوجوانوں کے سر قلم کر دیے جاتے ہیں اور دنیا خاموشی سے اسے برداشت کر لیتی ہے. مغربی دنیا, یورپ اور امریکہ جو انسانی حقوق کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں, ان کی پیشانی پر شکن نہیں آتی ہے اور وہ ٹھنڈے پہ اس وحشت ناک اقدام کو برداشت کر لیتے ہیں اور کوئی رد عمل دنیا کی طرف سے ظاہر نہیں ہوتا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ سوچنے کے لیے کہ دنیا میں دوہرے معیار کس طرح حاکم ہے. کہ اگر یمن میں چند افراد, یوکرین میں چند افراد روس کے حملے میں مار دیے جاتے ہیں تو کس طرح پوری دنیا میں واویلا مچایا جاتا ہے, شور مچایا جاتا ہے, لیکن یمن کے معصوم بچے مارے جاتے ہیں یا سعودی عرب میں بے گناہوں کا سر قلم کیا جاتا ہے اور دنیا خاموش رہتی ہے. آج کے پروگرام میں ہم رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے ایرانی سال کے پہلے دن انجام پانے والے سالانہ خطاب کی اہمیت, اس سال کے خطاب کے اہم نکات اور اہم ترین عالمی نیز علاقائی صورتحال کے بارے میں رہبر معظم انقلاب اسلامی کے موقف کے تناظر میں گفتگو کریں گے. تو لیجیے پہلے اس سلسلے میں ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ ایک رپورٹ ملاحظہ فرمائیے, اس کے بعد ہم رہبر انقلاب اسلامی کے سالانہ خطاب کا جائزہ لیں گے.
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ عالمی حالات و واقعات عالمی سامراجی محاذ کے مقابلے میں ایران کی حقانیت اور صداقت کا ثبوت ہیں. نئے ایرانی سال کے موقع پر مشہد مقدس میں فرزند رسول حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے زائرین کے عظیم الشان سالانہ اجتماع سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ موجودہ عالمی حالات و واقعات کو دیکھ کر سامراجی محاذ کے مقابلے میں ایرانی قوم کی حقانیت اور صداقت پوری طرح سے واضح ہو جاتی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایرانی قوم سامراجی محاذ کے مقابلے میں جھکی نہیں, بلکہ اس نے استقامت کا راستہ اپنایا, خود مختاری کا تحفظ کیا اور اندرونی نظام کو مستحکم کیا, اور صحیح راستہ یہی ہے. آپ نے فرمایا کہ افغانستان کی صورتحال کو دیکھیں کہ پچھلے 20 برس کے دوران اس مسلمان اور مظلوم قوم کے ساتھ امریکہ نے کیا کیا, کس طرح وہاں سے بھاگا اور اس قوم کی دولت بھی اپنے ساتھ لے گیا. رہبر انقلاب اسلامی نے سعودی عرب میں ایک دن میں 80 نوجوانوں کے سر قلم کیے جانے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ان واقعات کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ دنیا کیسے خونخوار بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہے. آپ نے فرمایا کہ آج یوکرین میں مغرب کی نسل پرستی کا بھی مشاہدہ کیا جا رہا ہے. پناہ گزینوں کی ٹرین روک کر اس میں سے سیاہ فاموں کو اتار دیا جاتا ہے اور مغربی ذرائع ابلاغ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ اس بار جنگ یورپ میں کیوں ہو رہی ہے, ایشیا محفوظ کیوں ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ تمام تر ظلم و ستم اور جارحیت کے باوجود مغرب والے انسانی حقوق کے تحفظ کا دعویٰ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مغربی ممالک انسانی حقوق کے نام پر دنیا کے آزاد اور خود مختار ملکوں سے کس طرح باج وصول کرتے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ویانا میں پابندیوں کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات کی جانب بھی اشارہ کیا اور حکام کو ہدایت کی کہ وہ ملکی معاملات, خاص طور سے اقتصادی مسائل کو پابندیوں کے خاتمے یا مذاکرات سے نتی نہ کریں. آپ نے فرمایا کہ امریکی پابندیوں کے باوجود بیرونی تجارت کو بڑھایا جا سکتا ہے اور ایسا عملی طور پر ممکن ہو چکا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے ملک کی پیداوار میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا اور فرمایا کہ زراعت سمیت تمام شعبوں میں پیداوار کو نالج بیسڈ بنانے کی ضرورت ہے. آپ نے حکام کو ہدایت کی کہ ملک میں نالج بیسڈ اور اسٹارٹ اپ کمپنیوں کی تعداد میں 1 سال کے اندر 2 گنا اضافہ کیا جائے اور خاص طور سے زرعی اسٹارٹ اپ پر خاص توجہ دی جائے.
جی ناظرین, آج انداز جہاں میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا سالانہ خطاب. ناظرین, اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے قم میں مقیم پاکستان کے ممتاز اسکالر اور تجزیہ نگار میثم حمدانی صاحب سے. حمدانی صاحب, السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی حمدانی صاحب, رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے 21 مارچ کے سالانہ خطاب کی اہمیت.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر موقع دیا. دیکھیں
جی,
رہبر انقلاب تقریباً ہر سال تقریباً ہر سال جو ایران کے اندر نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس حوالے سے
جی
شاہ سال کے آغاز میں جو ہے وہ ایک قوم سے خطاب کرتے ہیں اور اس کے اندر انتہائی بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں, یا آپ کہہ دیں کہ
جی
ملکی حوالے سے اور بین الاقوامی حوالے سے جو پہلے درجے کے یا انتہائی بنیادی اور اہم مسائل جو ہے ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے خطاب کے اندر. اور ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ روش اس کی یا ایک طریقہ کار یہ رہا علیہ السلام کا کہ وہ ہر سال کے ایک نام جو ہے
جی
وہ انتخاب کرتے ہیں اس سال کے حوالے سے
جی,
کہ اس سال کے اندر اس حوالے سے جو زیادہ اہم کام انجام پانے چاہیے یا جو مہم کام ہے ان کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے تو
جی
اس کے حوالے سے ایک آپ کہہ رہے کہ عنوان اس سال کا جو ہے وہ انتخاب کیا جاتا ہے رہبر انقلاب کے حوالے سے. انتہائی اہم خطاب ہوتا ہے اس حوالے سے کہ وہاں پر ایک قسم کی بنیادی مسائل کی طرح بنیادی اصول بیان کیے جاتے ہیں. اس سال بھی اسی طرح رہبر انقلاب نے اپنے نوروز کے حوالے سے جو پیغام ہے اور پہلے سال کی تصویر ہے اس کے اندر انتہائی بنیادی مسائل کی طرف, اگرچہ یہ بہت مختصر سا خطاب ہوتا ہے لیکن اس کے اندر انتہائی بنیادی مسائل اور اہم ترین مسائل کی طرف جو وہ اشارہ کیا جائے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ احمد دانی صاحب. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب تصور میں آپ آتے دل کے ناسور جگمگاتے ہیں, دل کے ناسور جگمگاتے ہیں. کوئی پوچھے ستاروں سے کوئی پوچھے تو ستاروں سے کس کے انوار جل ہیں, اس کے انوار جھل ملاتے ہیں. رہ روے عشق کیف و
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور, اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے, اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا, اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
تسبیح پڑھے دن رات تیری اے عرش زمین یہ کون مکان.
اے رب جہاں
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے سینوں کو غم شہ سے بھر دے دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے.
اے رب جہاں
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیوں محب خدا.
اے رب جہاں
اے
مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا شامل خود بنت نبی خاتون جنا
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ احقاف کی 29 آیت سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ
اور جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ قرآن سنیں تو جب وہ حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموشی سے سنو. پھر جب تلاوت تمام ہو گئی تو فوراً پلٹ کر اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر آ گئے.
سامعین, ہم نے گزشتہ پروگرام میں آیت کریمہ کے ذریعے مشرکین مکہ سے خطاب کیا تھا جو اپنی ہر درمی ضد اور بہانہ بازی کی بنا پر ایمان لانے سے انکار کیا. اب ان آیتوں میں ارشاد قدرت ہوتا ہے اگرچہ تم لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا مگر جنات کا ایک گروہ کہ جن کے وجود پر تم بھی عقیدہ رکھتے ہو اور زندگی میں ان کے بہترین کردار کے تم بھی قائل ہو, انہوں نے قرآن کریم کی آیتوں کو سنا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور دوسروں کو بھی مذہب اسلام پر ایمان لانے کی دعوت دی. جنات کا وجود ایک ایسا موضوع ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور خود قرآن کریم کا ایک سورہ سورہ جن کے نام سے موجود ہے جس میں ان لوگوں کا خداوند عالم قرآن کریم اور قیامت پر عقیدہ رکھنے کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. اور اسی طرح یہ بھی اشارہ ہوا ہے کہ جنات میں بھی دو گروہ ہیں, ایک مومن اور دوسرا کافر.
سامعین, اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جنات بھی انسانوں ہی کی طرح خداوند عالم کی مخلوق اور عقل و خرد سے سرشار اور مکلف ہیں اور صاحب ارادہ و قدرت سے بہرہ مند ہیں. صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو موعظہ و نصیحت اور راہ حق کی طرف دعوت دینا بھی لازم ہے.
سامعین, آئیے اب سورہ احقاف کی 30 سے 32 آیتوں تک کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے
قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الى الحق و الى طریق مستقیم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء اولئک فی ضلال مبین.
تو کہنے لگے کہ اے قوم والو, ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے, یہ اپنے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور حق و انصاف اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والی ہے. قوم والوں کی طرف دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لے آؤ تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے دے, اور جو بھی داعی الہی کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا وہ روئے زمین پر خدا کو عاجز نہیں کر سکتا ہے اور اس کے لیے خدا کے علاوہ کوئی سرپرست بھی نہیں ہے, بے شک یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں.
سامعین, ان آیات کریمہ کے مطابق جس وقت مومن جنات اپنی قوم کی طرف واپس پلٹ کر گئے تو ان سے اس طرح مخاطب ہوئے، وہی خدا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کے ساتھ مبعوث کیا، اسی طرح اس نے ایک اور پیغمبر کو کتاب کے ہمراہ، کہ جس کا نام قرآن کریم ہے، بھیجا ہے۔ ہم نے آج اس قرآن کریم کی آیتوں کو سنا اور اسے بھی حضرت موسیٰ کی کتاب کی طرح پایا، جو لوگوں کو رائے حق کی جانب دعوت دے رہی ہے۔ جو شخص بھی اس پیغمبر پر کہ جو لوگوں کو خدا کی جانب دعوت دے رہے ہیں ایمان لائے، وہ گناہوں اور فساد سے دور ہو جائے گا اور خدا کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس پیغمبر پر ایمان نہ لائے اور ضد اور ہٹ درمی سے پیش آئے، وہ ہرگز خداوند عالم کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا اور نہ ہی اس کے عذاب سے بچ سکتا ہے، کیونکہ خداوند عالم کے علاوہ کوئی بھی فرد بشر انسان کو اس سخت سزا سے بچانے میں مدد نہیں کر سکتا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جنات بھی گزشتہ پیغمبران الہی کی تاریخ اور ان کی آسمانی کتابوں سے باخبر ہیں۔ جنات میں بعض گروہ مومن تو بعض گروہ کافر ہیں۔ راہ حق وہی راہ مستقیم ہے، یہ ایسا راستہ ہے جو انسانوں کو ہر طرح کے افراط و تفریط اور انحراف سے دور رکھتا ہے اور عدل و انصاف کی بنیاد پر رہنمائی کرتا ہے۔ پیغمبران الہی لوگوں کو خداوند عالم کی جانب دعوت دیتے ہیں، نہ کہ اپنی جانب۔ یہ لوگ خداوند عالم کے بلند و مقدس اور پاکیزہ احکام کو بیان کرتے ہیں، نہ کہ اپنی خواہشات کو۔ کفر اور خداوند عالم کا انکار انسان کو منزل تک نہیں پہنچنے دیتا، ایسی جگہ جہاں سے نہ خود انسان ہی راہ فرار اختیار کر سکتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو وہاں سے نجات عطا کر سکتا ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ احقاف کی 33ویں اور 34ویں آیتوں سے اپنے دل کو نورانیت قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے:
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور وہ ان کی تخلیق سے عاجز نہیں تھا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، کہ یقیناً وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن یہ کفار جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ کیا یہ حق نہیں ہے، تو سب کہیں گے کہ بے شک پروردگار کی قسم یہ سب حق ہے، تو ارشاد ہوگا کہ اب عذاب کا مزہ چکھو کہ تم پہلے اس کا انکار کر رہے تھے۔
سامعین، سورہ احقاف کی یہ آخری آیتیں ہیں جو ایک مرتبہ پھر قیامت کے موضوع کو بیان کر رہی ہیں اور مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہیں: بے شک پروردگار عالم کے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، وہ ان کی تخلیق سے عاجز نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ بے شک اس عظیم کائنات کو جس میں رنگ برنگی نعمتیں اور افراد موجود ہیں، یہ سب کے سب خداوند عالم کی لامت نہ قدرت کی علامت ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ ایسا قادر و توانا خدا انسان کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز و ناتواں ہوگا؟ یہ خود قیامت کے واقع ہونے پر مستحکم دلیل ہے۔ پس در حقیقت مشکل خداوند عالم کی قدرت و طاقت میں نہیں ہے کہ جو تم قیامت پر ایمان نہیں لا رہے ہو، بلکہ تمہاری مشکلات کی اصلی وجہ یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تم جو بھی کوئی کام انجام دو وہ اپنی خواہشات کے مطابق انجام دو اور اس کے عقاب سے خود کو بچائے رکھو۔ حالانکہ جب قیامت کے دن پھڑکتے ہوئے وحشتناک شعلوں کا مشاہدہ کرو گے، تو حقانیت کا اعتراف کرنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، اور پھر تم اس کی حقانیت کا اقرار کرو گے، لیکن اس وقت کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ تمہارے لیے راہ بازگشت نہیں ہوگی۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ خداوند عالم کی قدرت لامحدود ہے اور اس عظیم و باعظمت کائنات کی تخلیق میں پروردگار عالم کی قدرت انسانوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے کی واضح اور مستحکم دلیل ہے۔ قیامت کے دن کفار کی زبان حق باتیں بیان کریں گی کہ یہ لوگ خداوند عالم کی ربوبیت، قیامت کی حقانیت، جزا و سزا کے نظام کا اقرار اور اعتراف کریں گے، لیکن انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔
سامعین، آئیے اب سورہ احقاف کی 35ویں آیت کی تلاوت سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔
پیغمبر، آپ اسی طرح صبر کریں جس طرح پہلے کے صاحبان عزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور عذاب کے لیے جلدی نہ کریں۔ یہ لوگ جس دن بھی اس عذاب کو دیکھیں گے جس سے ڈرایا جا رہا ہے، تو ایسا محسوس کریں گے جیسے دنیا میں ایک دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہیں۔ یہ قرآن اتمام حجت ہے، اور کیا فاسقوں کے علاوہ کسی اور قوم کو ہلاک کیا جائے گا؟
سامعین، یہ آیت کریمہ کے جو سورہ احقاف کی آخری آیت ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتی ہے، اے پیغمبر، مشرکین اور ضدی نیز ہٹ درم لوگوں کی ظلم و ستم کے سامنے آپ صبر سے کام لیجئے، اور ان پر عذاب نازل ہونے کے متعلق جلد بازی سے کام نہ لیجئے، کیونکہ پروردگار عالم قیامت کے دن ان کے برے کاموں کی وجہ سے انہیں ضرور سزا دے گا۔ آپ اپنے فرائض کو، کہ جو پیغام الہی کا پہنچانا ہے، انجام دیجئے، چاہے وہ ایمان لے آئیں چاہے کافر ہو جائیں، ان کا حساب و کتاب خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ میں دنیا کی مختصر سی عمر کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ دنیاوی عمر آخرت کی ہمیشگی کی عمر کے مقابلے میں نہایت ہی مختصر ہے، اور لوگ محسوس کریں گے کہ گویا دنیا میں ایک گھنٹے یا ایک دن سے زیادہ قیام نہیں کیا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جب انسان کفے افسوس ملے گا کہ آخر حق کے راستے کا انتخاب کیوں نہیں کیا، لیکن اب کیا فائدہ؟ کوئی اب گزشتہ گناہوں کی تلافی کے لیے راہ باقی نہیں ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پیغمبران الہی خداوند عالم کی جانب سے ملنے والی دعوت کو پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، اور لوگوں کو ایمان لانے یا کافروں کو سزا دینے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ہیں۔ شرح صدر اور مخالفین کی باتوں کو برداشت کرنا خداوند عالم کے برگزیدہ پیغمبروں کے خاص صفات ہیں، لہٰذا ان کی پیروی کرنے والوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سنت ہائے الہی میں سے ایک سنت یہ ہے کہ دنیا میں کافروں اور گناہ کاروں کو مہلت دینا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مختصر عمر نہایت ہی مختصر ہے، گویا ایک گھنٹہ یا ایک دن کے برابر ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
پہچان ہے یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ حق کا وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے جو حکم دیا اس نے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 فروردین، 21 شعبان المعظم اور 24 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اکیس شعبان 506 ہجری قمری کو مشہور محدث اور مورخ عبد الکریم بن محمد سمعانی قدیم خراسان میں واقع شہر مرو میں پیدا ہوئے. وہ تاج الاسلام کے نام سے مشہور تھے اور حصول علم کی خاطر برسوں سفر میں رہے. انہوں نے ایران، شام، حجاز اور وسطی ایشیا کے سفر کے دوران وہاں کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا. ان کی اہم کتابوں میں خاص طور سے الانساب کا نام لیا جا سکتا ہے، معجم المشائخ، تزیل تاریخ بغداد اور تاریخ مرو ان کی دیگر اہم کتابیں ہیں. چوبیس مارچ سن 1882 کو جرمن سائنسداں ڈاکٹر رابرٹ کوچ نے تپے دق یا ٹی بی کی بیماری کا سبب بننے والا جرثومہ دریافت کیا. وہ 10 سال کی تحقیق کے بعد اس جرثومے کا پتہ لگانے میں کامیاب ہوئے. انہوں نے برلن میں منعقدہ کانفرنس میں اپنی اس دریافت کا اعلان کیا. اسی مناسبت سے 24 مارچ کو عالمی یوم تپے دق یا ورلڈ ٹی بی ڈے منایا جاتا ہے. اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے عالمی ادارے صحت WHO کے تعاون سے سن 1995 سے ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے. رابرٹ کوچ کو سن 1905 میں طب کے نوبل انعام سے نوازا گیا. چار فروردین سن 1365 ہجری شمسی کو ایرانی ادیب استاد امیر حسین یزدگردی نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی. وہ تہران یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں درس و تدریس سے وابستہ تھے. انہوں نے ایران کے ایک معروف فارسی ادیب فروزان فر کے ساتھ دیوان کبیر کی بعض جلدوں کی تصحیح میں تعاون کیا. استاد یزدگردی کا اہم ترین علمی کارنامہ بعض قدیم تاریخی کتابوں کی تحقیق اور ان پر حاشیہ نویسی ہے. چوبیس مارچ سن 1982 کو بنگلہ دیش میں جنرل محمد ارشاد نے کسی خون خرابے کے بغیر فوجی بغاوت کے ذریعے عبدالستار کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا. عبدالستار نومبر 1981 میں عام انتخابات کے بعد بنگلہ دیش کے صدر منتخب ہوئے تھے. انہوں نے ضیاء الرحمن کی جگہ لی تھی. چوبیس مارچ سن 1989 کو جمہوریہ آذربائیجان کے شہر گنجے کی جامع مسجد کا 70 سال کے بعد مرمت کر کے دوبارہ افتتاح ہوا. یہ مسجد جو آذربائیجان کی تاریخی عمارتوں میں شمار ہوتی ہے 1970 سے بند پڑی تھی. قابل ذکر ہے کہ سابق سوویت یونین اور اس کی جمہوریاؤں میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کے بعد جمہوریہ آذربائیجان کے مسلمانوں کے مطالبے پر بہت سی مسجدوں کی تعمیر نو کر کے उनको नमाजियों के लिए खोल दिया गया। चौबीस मार्च सन 1999 ईस्वी को नेटो के रुकन 11 ममालिक ने योगोस्लाविया पर वसी फिजाई हमलों का आगाज किया। उस वक्त योगोस्लाविया में स्लोबोदान मिलोशोविच की हुकूमत थी। बाज़ाहिर इन हमलों की वजह अल्बानिया निजात अफराद की मदद थी जिनको सर्बों के गैर इंसानी इकदाम और दबाव का सामना था। नेटो की इस कार्रवाई पर, जिसे नेटो ने इंसान दोस्ताना मुदाखलत का नाम दिया था, रूस ने शदीद एहतजाज किया। योगोस्लाविया के खिलाफ नेटो की यह कार्रवाई 78 दिन तक जारी रही। नेटो की इस कार्रवाई के नतीजे में मिलोशोविच ने नेटो की शरायत कबूल कर ली और कोसोवो से सर्ब फौजियों ने इनखला कर दिया। 10 जून सन 1999 ईस्वी को जंग खत्म होने के बाद अक्वामे मुत्तहदा की सलामती कौंसिल ने करारदाद नंबर 1244 पास की, जिसकी रूह से अमन व सलामती की बरकरारी के लिए कोसोवो की सरहदों पर UNMI के यानी कोसोवो में अक्वामे मुत्तहदा का मिशन के नाम से अक्वामे मुत्तहदा की अमन फौज को तैनात कर दिया गया। चार फरवरी सन 1393 हिजरी शमसी को बुजुर्ग आलिम दीन और तबरेज शहर के साबिक इमाम जुमा आयतुल्लाह मिर्जा मुस्लिम मलकूती सराबी ने वफात पाई। वो सन 1302 हिजरी शमसी में सराब के एक नज़दीकी इलाके और एक मजहबी और नामवर घराने में पैदा हुए थे। आयतुल्लाह मलकूती ने इब्तदाई मजहबी तालीम हासिल करने के बाद 17 साल की उम्र में अपनी तालीम जारी रखने की गरज से तबरेज का रुख किया। मजीद तालीम के लिए वो सन 1321 हिजरी शमसी में तबरेज से मुकद्दस शहर कुम चले गए। कुम में बरसों तालीम व तदरीस के बाद आयतुल्लाह मलकूती आला तालीम के लिए इराक के एक मुकद्दस शहर नजफ़ अशरफ तशरीफ ले गए और वहीं पर दर्ज इश्तिहाद पर फायज हुए। सन 1347 हिजरी शमसी में वह कुम वापस आ गए और हौज़े इल्मिया में एक बार फिर तदरीस का आगाज किया। आयतुल्लाह मलकूती ने शाही पहलवी हुकूमत के खिलाफ इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की इस्लामी तहरीक में अहम किरदार अदा किया था। सामिन, इसी के साथ ही प्रोग्राम यादों के झरोके यहीं पर खत्म होता है। सामिन, अभी आप प्रोग्राम यादों के झरोखे समाप्त फरमा रहे थे और अब समाप्त फरमाएं आज के दिन की दुआ। इस दुआ के साथ ही रेडियो तेहरान की आज की पहली मजलिस की नशरियात भी खत्म हो जाएंगी। हमें यहीं पर इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمت القرآن اعتمد علی وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله استشفع لدي فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اغض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.